وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ فوجی کورٹوں کو جاری رکھنے کے معاملے سے شروع کریں گے, جس میں سیاسی اپوزیشن نے درخواست کی ہے کہ سرکار اپنی حکمت عملی وضع کرے. آگے چل کر ہم سماجی رابطوں سے منسلک گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہرے, افغانستان میں دہشت گرد حملے اور آخر میں صدر اوباما کی الوداعی تقریر پر بات کریں گے. اور پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک, جبکہ ہمیں سعودی عرب سے جوائن کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر یاسین آزاد. یہ پروگرام اس وقت آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے فیس بک کا یو آر ایل ہے facebook.com/voa. اور وہاں جا کر آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں اور ہم یہ کامنٹس پڑھ کے سنائیں گے. ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8789. تو آئیے سب سے پہلے اس معاملے پر آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان میں حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع دینے سے قبل حکومت سے ان عدالتوں کی کارگزاری سمیت سول عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق وضاحت پیش کرنے کا کہا ہے. جنوری 2015 میں آئین میں 21 ترمیم کر کے دہشت گردی میں ملوث غیر فوجی ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی گئی تھی اور ان خصوصی اختیارات کی میعاد 2 مقرر کی گئی تھی. گزشتہ ہفتے یہ مدت پوری ہونے پر فوجی عدالتوں نے اپنا کام بند کر دیا تھا, جس کے بعد حکومت پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں سے ان عدالتوں کی مدت میں توسیع سے متعلق مشاورت کر رہی ہے. منگل کو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہونے والے مشاورتی اجلاس میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پہلے اس بات کی وضاحت کرے کہ ان عدالتوں سے کیا فوائد حاصل ہوئے اور دہشت گردی کے خاتمے کے اقدام کی تفصیل سے اسے آگاہ کیا جائے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ بتائے کہ کن حالات کے پیش نظر وہ ان عدالتوں میں توسیع چاہتی ہے اور اس کے متبادل اس نے کیا انتظامات کیے ہیں. ایک روز قبل ہی وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں نے انسداد دہشت گردی کی جنگ میں انتہائی حساس وقت پر بہت اہم کردار ادا کیا اور ان میں توسیع کے لیے پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئندہ کی مدت طے کی جائے گی. فوجی عدالتوں کے قیام کے وقت انسانی حقوق کی تنظیموں اور بڑی نمائندہ وکلا تنظیموں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ملک میں رائج نظام عدل کے متوازی نظام قائم کرنے کے مترادف ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو فعال بنانے کے اقدام کرے. حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے منگل کو ہونے والے مشاورتی اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے ان 2 میں سول عدلیہ میں اصلاحات اور انہیں فعال بنانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا.
اس اثنا میں حکومت کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں اصلاحات نافذ کرے گی اور ان اصلاحات کے ذریعے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو فعال کرے گی تاکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکے, جو کہ پہلے ذمہ داری نبھانے میں ان کو دقتیں پیش آ رہی تھی. ان 2 میں حکومت نے کچھ نہیں کیا.
حکومت نے حال ہی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کو ملا کر ایک نیا مجوزہ بل تیار کیا ہے, جبکہ اطلاعات کے مطابق جلد انصاف کی خصوصی عدالتوں کی تشکیل سے متعلق بھی ایک تجویز زیر غور ہے. سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع میں کوئی مذائقہ نہیں اور صرف اس بنا پر انہیں بند کر دینا مناسب نہیں کہ اب تک سول عدلیہ میں اصلاحات نہیں ہو سکی ہیں.
جی, یہ اچھی خاصی لمبی رپورٹ ہے, لیکن ہم اپنے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کو سننا چاہتے ہیں. اور بریگیڈیئر عمران, آپ کو خوش آمدید. جی بالکل. تو یہ بتائیے کہ فوجی کورٹوں کی افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو توسیع دی بھی گئی جو کہ نظر آ رہا ہے کہ شاید دی جائے گی تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ سویلین عدالتیں جو ہیں کب تک آپ کے خیال میں اس ویکیوم کو پر کر پائیں گی؟ جی بریگیڈیئر عمران ملک، جی بریگیڈیئر عمران لائن پر ہیں اور جو ہی ان کو میری آواز آتی ہے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. اس دوران ہمیں جو فیس بک پہ کامنٹس آئے ہیں یہ بھی دلچسپ ہیں اور میں آپ لوگوں کو سناؤں. عامر علی نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ صحیح اقدامات اٹھا رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت کو توسیع دے رہی ہے، اور یہ کہ سرکار کو اس حوالے سے کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا ہے. حمزہ جی، اچھا تو عمران صاحب آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. بریگیڈیئر عمران جی، بریگیڈیئر عمران، اچھا شاید ان کو ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، تکنیکی کوئی خرابی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈین کشمیر سے، بھارتی کشمیر سے ایک صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ آپ مجھے کال کریں، اور انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے. اصل میں ہم آپ کو یہاں سے کیسے کال کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کال کریں، یا پھر اگر آپ کال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فیس بک پہ اپنا کوئی کامنٹ دیں تو وہ ہم پڑھ کے سنائیں گے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان لائن پر آئیں، کیونکہ اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر یاسین آزاد بھی ہمیں جوائن کریں. لیکن اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو خبر بتاؤں کہ پی 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 اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے بھی کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کو توسیع نہیں دینی چاہیے. ان تمام پارٹیوں کا آج ایک اجلاس ہوا تھا، اور زاہد حامد جو لا منسٹر ہیں انہوں نے بعد میں بریفنگ دی کہ تمام یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی، ان تمام نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کو توسیع نہیں دینی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ بریگیڈیئر عمران ملک کا اس پر تبصرہ سنیں. بریگیڈیئر عمران، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی، آواز آ رہی ہے آپ کی تازہ.
تو یہ بتائیے کہ سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کو توسیع نہیں دینی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی فعال رہی ہیں. آپ کا اپنا کیا ہے نقطہ نظر اس معاملے پہ؟
میرے خیال میں دیکھیے، یہ جو فیصلہ کیا ہے اس گورنمنٹ نے، یہ بہت ہی فیصلہ ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں 65 کلاز ہے، 2 سال کے بعد کورس ختم ہو جائیں گے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آج سے 3-4-5 مہینے پہلے اسٹارٹ کرتے، تاکہ 2 سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ کسی فیصلے پہ پہنچتے کہ آیا ملٹری کورٹ کو آگے لے جانا ہے یا نہیں لے جانا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ دیکھیے آئیڈیلزم اور ریئلزم کی بات ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو سول کورٹ چلنے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے، اور ان ریئلٹی تو یہ ہے کہ دہشت گردی تک ختم نہیں ہوتی ہے، اور دہشت گردوں کو قرآن بات سزا دینے کے لیے ملٹری کورٹ ہی ایک واحد ذریعہ ہیں جن سے ان کو سزا مل گئی ہے. جس کی سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ یا جو پہلے سلسلہ چل رہا ہے.
جی، بریگیڈیئر عمران کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. ہمیں جن لوگوں نے فیس بک پہ لکھا ہے ان میں سے میاں شاہد حامد نے لکھا ہے کہ کورٹس نے اب تک 200 جی جی جی، آپ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے بریگیڈیئر عمران؟ ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں، اس وقت کچھ تکنیکی مسائل ہیں.
میرے خیال میں دیکھیے، یہ جو فیصلہ کیا ہے اس گورنمنٹ نے، یہ بہت ہی اچھا ہے، क्योंकि अगर तो मालूम था कि ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है उसके सनसेट क्लॉज है जो 2 साल के बाद मिलिट्री की कोर्स खत्म हो जाएंगे, इनको चाहिए था कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आज से 3-4-5 महीने पहले स्टार्ट करते ताकि 2 साल खत्म होने से पहले ही वो किसी पैसे पे पहुंचे कि आया एंड मिलिट्री कोर्स को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है।
जी
बात
जी,
दूसरी बात ये है कि ये एक आप देखिए आइडियलिज्म और रियलिज्म की बात है। आइडियली स्पीकिंग तो सिविल कोर्स चलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, एग्जैक्टली तो ये है कि जैसे जब तक खत्म नहीं हुई है और जैसे गद्दों को इनको करार बातें सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की एक वाहद जरिया है जिनसे इनको सजा मिल रही है। जो चीज समझ नहीं आ रही वो ये कि एंटी टेररिज्म कोर्ट एंटी टेररिज्म
ब्रिगेडियर इमरान, हम आपको दोबारा डायल करते हैं क्योंकि लाइनें इस वक्त साफ नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त जो सियासी ऑपोजिशन है वो तो अच्छा जी जी हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं, इंजीनियर बता रहे हैं कि ज़रा दूर होकर बात कीजिए टेलीफोन से जी। आज
मेरे ख्याल में देखिए ये जो फैसला किया है इस गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है उसके सनसेट क्लॉज है जो 2 साल के बाद मिलिट्री कोर्स खत्म हो जाएंगे, इनको चाहिए था कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आज से 3-4-5 महीने पहले स्टार्ट करते ताकि 2 साल खत्म होने से पहले ही वो किसी फैसले पे पहुंचे कि आया एंड मिलिट्री कोर्स को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है।
ब्रिगेडियर इमरान, ये बताइए
आप देखिए आइडियलिज्म और रियलिज्म की बात है, आइडियली स्पीकिंग तो सिविल कोर्ट चलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, और इन रियलिटी तो ये है कि जैसे जब तक खत्म नहीं हुई है और जैसे गद्दों को इनको करार बात की सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की एक वाहद जरिया है जिनसे उनको सजा मिल रही है। जिसकी समझ नहीं आ रही ये कि एंटी टेररिज्म कोर्ट एंटी टेररिज्म
जी हाँ जी, वैसे तो सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हो गई तो आपके ख्याल में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स किस हद तक एक अच्छा किरदार अदा कर सकेंगी?
जी आवाज आ रही है आपकी ज्यादा,
आपने सवाल सुना? अच्छा, हमें इस वक्त बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है और लोगों ने
मेरे ख्याल में देखिए ये जो फैसला किया है इस गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि उनको मालूम था कि ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है उसके सब्जेक्ट क्लॉज है 2 साल के बाद मिलिट्री कोर्स खत्म हो जाएंगे, इनको ये सारा प्रोसेस जो है वो आज से 3-4-5 महीने पहले स्टार्ट करते ताकि 2 साल खत्म होने से पहले ही वो किसी पैसे पहुंचे के आया एंड मिलिट्री कोर्स को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये एक आप देखिए आइडियलिज्म और रियलिज्म की बात है, आइडियली स्पीकिंग तो सिविल कोर्ट चलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब तक जनता खत्म नहीं हुई है और जैसे को उनको करार बातें सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की एक वाहद जरिया है जिनसे उनको सजा मिल रही है। समझ नहीं आ रही है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट अच्छी बात
ब्रिगेडियर हम मलिक साहब, हम आपको दोबारा डायल करते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन मैं सुनने वालों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट चल रही है कि आया फौजी कोटों को जारी रखा जाए या नहीं। इस वक्त हमारे साथ दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर इमरान मलिक हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, मियाँ वाली से मुरीद खान ने, लंडी कोटल से मतीन सुलेमानी और मियाँ वाली से कलीमुल्ला नियाजी। इस वक्त एक आईडी ब्रेक है।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8009 0800-777-8009.
جی ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں، میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب، دوست کیا سیاست کر رہا ہوں. پاکستان بہت نازک دور سے گزرا ہے، ملک چونکہ حالت جنگ میں ہے اس لیے فوجی عدالتیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جلد فیصلہ کرتی ہیں. دہشت گردی میں کافی فرق پڑ گیا ہے، لیکن سول اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. حکومت چلانا فوج کا کام نہیں ہے. ہم قدرتی آفات اور سیلاب وغیرہ میں تو فوج سے مدد لے سکتے ہیں، تو یہ دہشت گردی میں فوج کی مدد ہمیں کیوں نہیں ملے؟
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. لنڈی کوٹل سے کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
میڈم، یہ بریگیڈیئر صاحب سے بات صاف طور پر سنانا چاہتا ہوں کہ فوج نے براہ راست 46 سال حکومت کی، تو یہ پاکستان کی کیا حالت ہوئی؟ نہ عدالت ہے، نہ اور کوئی ادارہ صحیح کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پرویز مشرف کے دور میں فوجی عدالت ہی نہیں تھی، اور ابھی سویلین حکومت میں آپ فوجی عدالت ہی بنا رہی ہے، تو پھر فوجی حکومت بھی ہونی چاہیے.
اور
بالکل نہیں ہونی چاہیے فوجی عدالت، اس کو کیا ضرورت ہے؟
اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے میاں والی سے.
کلیم اللہ نیازی موجود، خیر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بندوق سے قتل کیا جائے یا لٹکا کر یا جس طرح سے بھی، تو قاتل کو سزائے موت ہونی چاہیے. تو یہ مخصوص قسم کی عدالتیں کم کر کے صرف مخصوص لوگوں کے ہی لٹکانے سے امن کبھی قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے عوام میں بے چینی پھیلتی ہے. اگر میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے باپ کو کوئی قتل کر دے تو وہ ہم 6 سال 10 سال عدالتوں میں گھسیٹتے رہے، اور کسی مخصوص آدمی کو قتل کیا جائے تو 10 دن بعد فیصلہ ہو جائے. نہ خصوصی عدالتیں ہونی چاہیے، نہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے. فوج کا احترام اپنی جگہ، فوج کی جتنی قربانیاں اس کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. جو 20 کروڑ عوام جن سے واسطہ پڑتا ہے، کئی کئی سال تک فیصلے نہیں ہوتے، پھر فیصلہ ہوتا ہے ایک عدالت سے دوسری تیسری میں، پھر صدر کے پاس چلا جاتا ہے اور عوام ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. تو عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے.
ابٹ آباد سے کال کیا ہے ارشاد نے. جی ابٹ آباد سے ارشاد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایک سال اگر تسلیم مل بھی جاتی ہے فوجی عدالتوں کو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ میرا یہ سوال ہے.
اچھا. اور محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. محمد شفا، وعلیکم السلام.
السلام علیکم. محترمہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، عمران خان وغیرہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے.
جہاں تک ہمارا درافتادہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ معاشی دہشت گردی ہے جی. یہاں پہ کرپشن زیادہ ہے.
موضوع سے ہٹ گئے ہیں، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ ان کو آواز آ رہی ہے. بریگیڈیئر عمران، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بریگیڈیئر عمران
جی آپ کے ساتھ.
اچھا، تو آپ کی بات ہم نے اچھی طرح سے سن لی. آپ نے جی جی بریگیڈیئر عمران، آپ کی بات ہم نے سن لی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جنوری 2017 تک فوجی عدالتوں کو کام کرنا تھا. اس کے بعد کہا گیا تھا سرکار سے کہ اس کا کوئی متبادل سسٹم جو ہیں وہ رائج کریں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن نے بھی کوئی شور نہیں مچایا، نہ وکلا نے شور مچایا. اب جب سر پر آئی ہے بات، تو پھر کیوں کر سب لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، سیاسی پارٹی کی بات تو اس وقت سمجھ میں آتی ہے اگر یہ ملک کی کورٹ سے کوئی بہتر نظام کو بریچ کرے پاکستان کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے. نہ تو انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو کوئی زیادہ پاورز دی ہے، نہ ان کے ججوں کو، پروسیکیوٹرز کو اور وٹنسز کو کوئی سیکیورٹی فراہم کی ہے، یا کوئی آلٹرنیٹ پروگرام انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. کہ جو ایک سسٹم کام کر رہا ہے ملٹری کورٹس کا، اگر آپ اس کو بھی ختم کر دیں گے تو دہشت گردوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ मेरे ख्याल में जो खालिस्तान एक सियासी फैसला है और ये हमारे सियासतदानों की जो एक कंपल्सिव ऑब्सेशन है ये साबित करना कि सिविलियंस की सुपीरियरिटी है मिलिट्री लोगों के ऊपर, ये एक उसका शाखाना है और जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। अगर तो ये चाहिए था कि ये मेरे बात पहले से डिसाइड कर लेते कि मिलिट्री कोर्स को एक्सटेंड करना है और इनके लिए जितने भी दहशत गर्द अभी तक उन्होंने पकड़े हैं 161 लोगों को सजा मौत हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट से, जबकि सिर्फ 12 को सजा दी जा चुकी है, तो बाकी 149 जो है उनका क्या बनेगा। और उसके बाद जब इंटरव्यू बेस्ड ऑपरेशन के साथ आप इनके फैसिलिटेटर्स कोलैबोरेटर्स और कंट्रीब्यूटर्स इन सब लोगों को पकड़ते हैं तो उनको सजाएं कौन देगा? अगर ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट पहले इस काबिल होते तो उनको सजाएं देते तो दे चुके होते और मेरे की कोर्ट की जरूरत ना पड़ती। तो मेरे ख्याल में ये जो भी फैसला करेंगे ये सियासी जमातें, ये खालिस्तान सियासी फैसला है और मेरे नजदीक के मुल्क के मुफादा से बिल्कुल खिलाफ जा रहा है।
अच्छा,
मेरे नजदीक मेरे की कोर्ट को दोबारा आना चाहिए और इनकी जो सजाएं दी गई है उनको सुप्रीम कोर्ट को अप्रूव करके उनको पाए तकनीक तक पहुंचाना चाहिए और जैसे जजों को उनकी करार वाक्य सजा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि अवाम का भी यही कहना है कि अगर कोर्ट्स सही काम नहीं कर रही तो जाहिर है इंसाफ नहीं मिलता आम लोगों को और इसलिए वक्ती तौर पे फौजी अदालतों को काम जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे दिफाई तजाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। हमारे प्रोग्रामों में बराह रास्त शिरकत के लिए हमारा टोल फ्री नंबर याद रखिए 0800-777-8789 0800-777-89।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और मौजू वो है जो कि कल भी हमने उठाया था, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि समाजी रबतों की जो वेबसाइट्स हैं उस पर जो लोग काम करते थे, जो अपनी राय का इजहार करते थे, अब वो गायब कर दिए गए हैं। ऐसे 4 अफराद हैं जो आजकल गायब हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिविल सोसाइटी के एक नुमाइंदा एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि वो कौन सी सूरत हाल थी, वो कौन से हालात थे जिसके तहत ये 4 अफराद गायब कर दिए गए और क्या शुबा पड़ रहा है कि ये क्यों कर गायब किए गए, किसने गायब किया?
देखें जी, इस सवाल में अक्सर पढ़ते रहते हैं किसने गायब कर दिया, किसने मार दिया। मेरे ख्याल में यह सवाल ज़रूरी नहीं है और ये भी सवाल ज़रूरी नहीं है कि इनको क्यों गायब किया, चूँकि पाकिस्तान में किसी को भी गायब कर दिया जाता है। तो मेन इशू जो है एड्रेस करने का वो ये है कि दिन दहाड़े या खुले शहर के अंदर किसी को भी पाकिस्तान में उठा लिया जाए और इस गलती का मैं मुर्तकिब हूँ, इस गुनाह का मैं मुर्तकिब हूँ, शायद मीडिया भी है कि हम इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसी तरीके से इंटरेस्टेड हैं कि जी कुछ ऐसे लोग जिनको पीस एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप कहते हैं, उनको अगर उठा लिया गया तो हम शोर मचा रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग इस शक में उठा लिए जाते हैं कि शायद ये तालिबान हों, शायद ही दहशतगर्द हों, शायद किस कलदम जमात से हों, शायद ये क्या कहते हैं मुल्क के मफाद के खिलाफ कायम कर रहे हों। तो हम रंग, नस्ल, सियासत, लसानियत और जबान देख के जो है चुनते हैं कि हम किसके लिए बोलेंगे, किसके लिए नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान का जो आइन है फेयर ट्रायल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन में लिखा है फेयर ट्रायल गारंटी किया है, तभी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप किसी को भी उठा सकते हैं तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या थी? हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आइन के तहत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का आइन तो हर इंसान के लिए है, तो जब तक हम सब लोग हर एक पाकिस्तानी के लिए इस चीज से हटके कि वो इनोसेंट है, कि वो क्रिमिनल है, वो एक एक्टिविस्ट है या वो दहशतगर्द है, सबके लिए हम फेयर ट्रायल डिमांड नहीं करेंगे, सबके लिए हम अकॉर्डेंस ऑफ लॉ डिमांड नहीं करेंगे और अलग अलग गिरोह बना के, अलग अलग ग्रुप्स बना के हम आवाज उठाते रहेंगे तो तन्हा रह जाएंगे और फिर जिन लोगों की मोनोपली है जो ये काम करते हैं वो आजादी से खुले तरीके से करते रहेंगे।
जिब्रान नासिर, आपके 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 इल्म में है,
इंसानी जो पैमाने वो हर एक,
जिब्रान नासिर आपके इल्म में है कि बहुत सारी दाएं बाजू की तंजीमें भी हैं जो कि अगर बाएं बाजू की सोच रखने वाले लोग हैं तो उनके मुखालिफिन हैं اور اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس میں کوئی سرکاری ہاتھ تھا یا غیر سرکاری جو اس وقت بہت ساری تنظیمیں فعال ہیں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ چیز میں ایک کہتے ہیں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ بطور پاکستانی جہاں میں سمجھوں کہ میں ایک شہری اس ملک اور ریاست میری ماں ہے تو میری ماں تو ایسا کام نہیں کر سکتی اور یہ کسی نان سٹیٹ ایکٹر نے کیا ہوگا, مگر اگر نان سٹیٹ ایکٹر نے کیا ہوگا تو پھر بڑا ایک سوال ہے ہماری سیکیورٹی اپریٹس کے اوپر کہ آپ لاہور سے اور ننگانہ سے اور اسلام آباد سے جو ہے 3 دن میں 4 لوگ غائب کرتے ہیں بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اور ان تمام کے پیجز کو وہ ٹیک کر لیا جاتا ہے. یہ لوگ کوئی ایسے امیر یا رئیس تو نہیں ہے کہ ان سے آپ کوئی تمام لیں گے, ان کو ڈیفینیٹلی آپ نے ایک پیغام کرنے بھیجنے کے لیے خوف اور ہراس کے لیے آپ نے اس کا کمام کیا ہے. تو ایونچولی ان لوگوں نے انشاءاللہ جو سامنے تمہارے آنا ہے باضابطہ ان کو ہم نے ہونا ہے, اور اگر یہ کام کسی ریاست کے ادارے نے کیا ہے تو آف کورس اسے سوال اٹھانا چاہیے, کیونکہ میرے نزدیک جو بغیر کسی کو بتایا اغوا کر لینا اٹھا دینا جس سے جو خوف اور راس پھیلتا ہے وہ دہشت گردی کا عمل ہے. دہشت گردی اس عمل کو کہتے ہیں جس سے دہشت پھیلے, سمجھ سے یقینی طور پہ دہشت پھیلی ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں, اپنے پیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کل کو ان کی بھی باری آ جائے گی, تو یہ خوف اور راس پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ جس ادارے نے بھی کیا ہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو ریاستی ہو غیر ریاستی ہو, اس حوالے سے میں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیومن رائٹ سیل میں ایک اپلیکیشن جمع کرائی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کا نوٹس لے اور وہ جو بھی ادارہ ہو ریاست کا ہو کہ نہ ہو اس کے خلاف دہشت گردی کے قانون کے تحت کارروائی کرنی چاہیے, چونکہ آپ اس طرح سے پوری کی پوری قوم کو ہراساں نہیں کر سکتے. اور ہمیں بطور انسانی حقوق کے علم بردار ہوتے ہوئے جو ہم کلیم کرتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, بے شک وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو اس کی سیاست اور سوچ کچھ بھی ہو, مگر پہلے وہ پاکستان کا شہری ہے اور آئین اس کا بھی تحفظ یقینی قید بناتا ہے.
اچھا یہ بتائیے اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن نسرین جلیل کو بھی لیں, آپ نے کیا دیکھا کہ جس طرح کے آپ لوگوں نے مظاہرے کیے اس کی وجہ سے سرکاری اہلکار اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟
دوبارہ سوال ریپیٹ کریے گا, آپ کی بات صحیح نہیں آ رہی تھی. جی
ہم نے یہ سنا ہے کہ جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں نسرین جلیل, انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے ان مسنگ پرسنز کے لیے جو اپنے انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ لکھنے کی وجہ سے غائب کیے گئے ہیں. آپ نے سرکاری اور جو اپوزیشن پولیٹیشنز ہیں ان میں کوئی حمایت پائی؟
دیکھیے بہت سارے ایشوز کے اوپر, یہ تو بڑا کنٹروورشل ایشو ہے نا, جیسے کہ اس کے اوپر ایک ابہام ہے لوگوں کو کہ شاید اس میں راستے سے انوالو ہو, تو بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. ہمارے جو بلیٹنٹ ایشو ہوتے ہیں جہاں پھر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو جس بندے کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست کی پالیسی کے خلاف ہے, ہم بھی اس کے خلاف ہے, وہاں بڑی بڑی پارٹیاں بات نہیں کرتی. نسرین جلیل کو آپ اس نظر میں بھی دیکھیے نا کہ ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے اور ان کی پارٹی کے کافی اراکین ایسے جنہوں نے سفر کیا اسی چیز سے کہ بغیر کسی وارنٹ کے نوٹس کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور غائب کر دیا جائے, تو وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ رہی ہیں اس پالیسی کے, تو وہ سمجھ سکتی ہیں میرے خیال میں ان چیزوں کو بہتر. مگر میں تو یہاں پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم یہ چیز نہیں کھل کے بات کریں گے, اور ایک اور بات کہ تین چیزوں کو معیوب یا غیر مناسب سمجھ کے ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں, ان باتیں کرنے کی اور وہ باتیں کرنے کی اگر ہمت ہمارے پارلیمانی لیڈران میں ہوتی, یعنی کہ جو ہمارے کانٹروورشل ایشوز ہیں وہ بلاسمی لا ہو, ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہو, وہ ریاستی کردار کے حوالے سے ہو, ملٹری پالیسی کے حوالے سے ہو, یا کوئی بھی ایشو ہو, وہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہوتا کھل کے, تو کیا غیر مناسب اور معیوب ہوتا اگر کچھ لوگ انونیمس پیجز بنا کے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے؟ چونکہ ہماری پارلیمان کے اراکین ڈرتے ہیں بات کرنے سے بہت سارے امور کے اوپر, اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر میں تبصرہ ہوتا ہے اور پھر ان کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے.
اچھا آپ 2 منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں میاں والی سے کال آئی ہے, محمد ایاز کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. محمد ایاز میاں والی سے. اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے. جبران ناصر آپ کی
شرکت, میرے آلریڈی یہاں پہ میں لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں, مجھے معذرت
چاہیے. جی جی آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس دوران ہمیں فیس بک پہ بھی بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. عابد حسین جندانی نے لکھا ہے, محمد ساجد الرحمان نے لکھا ہے, اور شکریہ کہ آپ نے تعریف کی کہ بڑے اچھے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس پروگرام میں. اور بھی لوگ ہیں, عبد الرحمان نے لکھا ہے, اور جی اور کالرز میں سے محمد ایاز دوبارہ لائن پہ ہیں. جی جناب کہیے. محمد ایاز لائن پر ہیں لیکن کیونکہ تکنیکی خرابیاں ہوتی رہتی ہیں. اور ابراہیم نے کال کیا ہے اسکردو سے. جی ابراہیم اسکردو سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میری مشورہ تو یہ ہے میری بہن کی فوجی حکومت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ نواز شریف اور عمران خان کی بس کے بعد میں ایک دہشت گردوں کو ختم کرنا.
آپ پچھلی سیگمنٹ میں چلے گئے, ہم ابھی بات کر رہے ہیں سماجی رابطہ کی جو ویب سائٹس ہیں اس پہ جو لوگ غائب ہو گئے ہیں. قدرت اللہ نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
وعلیکم السلام. جی میں قدرت اللہ خان کوہستان کے پی کے سے بول رہا ہوں.
جی جی کہیے.
اچھا جی, میرے خیال میں جو یہ بندوں کو غائب کیا گیا ہے, اگر ہم دیکھیں تو ہر ملک کی اپنے کچھ آئین ہوتا ہے اور اس کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو ہمارا پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک ہے. آزاد ملک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو جی میں آئے بولو یا جو جی میں آئے کرو. جس طرح انڈیا میں ابھی کتنی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو انڈیا مخالف یا بغاوت والی تنظیمیں متحرک ہیں, لیکن ان کو ان کا میڈیا نہیں چلاتا ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی.
اچھا شکریہ. اور ایاز شینا نے کال کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی جناب کہیے.
جی جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ہاں پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو آپ لوگ بہت اچھے اچھے ایشو اٹھا رہے ہیں. ہمارے ہمیں موقع مل جاتا ہے کبھی کبھی بات کرنے کا بھی اور ملک کے لیے. تو میں کہتا ہوں جو اٹھاتے ہیں تو ان کو اسی طرح اٹھانا نہیں چاہیے. دیدہ دنیستہ سج کے بلا کے اگر کس میں کوئی کمی ہے تو اس کو چیک کر کے, اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو چھ چھ آٹھ آٹھ ادارے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں, اور بجائے سپال لینا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے.
بہت شکریہ. ہمیں دو اور کالرز نے کال کیا ہے, اس کے بعد ہم یہ جو بریکنگ نیوز ہے اس کی طرف جاتے ہیں. ہمیں ابٹ آباد سے کال کیا ہے یونس نے. جی جناب کہیے. ابٹ آباد سے یونس نے کال کیا تھا اور ڈی جی خان سے بشیر نے کال کیا ہے.
ہلو.
جی جی نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
محمد یونس ابٹ آباد سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی کہیے.
عرض یہ ہے جی کہ الحمد للہ آپ کی وجہ سے ہمیں انفارمیشن کافی ملتی ہیں. یہ جو اتنے اچھے لوگ لکھنے والے یا برائی کا اظہار کرنے والے, برائی سے ملک سے مٹانے والے لوگوں کو اگر اسی طرح اغوا کیا گیا تو یہ تو مشکل ہوگا. لیکن ایک عرض میں کروں, یہ جو ہمارے بڑے بڑے ہیں نا جی, اندر کی بات آپ کو بھی نہیں پتا. یہ خود تھانوں میں جا کر جب ان کے آدمی کو پکڑا جاتا ہے یہ خونیں کرتے ہیں. یہ اس کا آدمی ہے, یہ وزیر کا آدمی ہے, یہ صدر کا ہے, یہ فلانے کا ہے, یہ فلانے کا ہے. اصل یہ برائی کو یہ خود تقویت دے رہے ہیں.
اچھی بات کی آپ نے. ڈی جی خان سے ہمیں کال کیا ہے بشیر نے. اچھا ان کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی. ہمیں اس وقت فیس بک پہ جو کامنٹس آئے ہیں, ایک صاحب ملک نعیم فاروق نے لکھا ہے, اپنا نمبر دیجئے پلیز. ہم نمبر تو آپ کو سنا چکے ہیں, 0800-777-789. اور زمین علی راجو نے لکھا ہے ویری نائس. اور اس وقت محمد ایاز لائن پر ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, فوجی عدالتوں کے ذریعے بد امنی اور دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا. جب تک ہمارے ملک کا نظام دین اسلام کے حوالے نہ ہو جائے, ہمارا ملک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں نہ آئے ہمارے ملک میں, اس وقت تک یہی جو آئے چار افراد نہیں, 400,000 افراد غائب ہیں اور غائب ہوتے رہیں گے.
آپ کی بات ہم نے سن لی, اور اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بریکنگ نیوز ملی ہے کہ افغانستان میں دھماکے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں افراد وہاں ہلاک ہوئے ہیں. ہم افغانستان بھی چلیں گے اور وہاں سے بھی ہم لوگوں کو لیں گے, اور پاکستان سے, خیبر پختونخوا سے اور لاہور سے بھی لوگوں کو سنیں گے. لیکن اس وقت ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے, 0800-777-789, 0800-777-789.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. جو تیسرا موضوع ہے وہ بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ کہ تقریباً 22 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 70 زخمی ہوئے ہیں کابل میں، اور افغان پارلیمان کے قریب یہ بمباری ہوئی ہے، بومنگز ہوئی ہیں، اور یہ ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب سٹاف پارلیمان کو سے نکل رہا تھا. اس وقت اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. ہم افغانستان بھی چلیں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق یوسف زئی نے. مشتاق یوسف زئی، آپ کو خوش آمدید.
جی مہربانی.
تو یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، کیا افغان سرکار اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہی ہے؟
جی ابھی میرے خیال میں بہت انیشل سٹیج ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ یہ کافی عرصے کے بعد افغان طالبان نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، اور وہ بھی جو کیپیٹل سٹی ہے کابل وہاں پہ کیا ہے. اور میرے خیال میں شاید آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اور افغانستان میں کچھ حد تک ان حملوں میں کمی آئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب دونوں ممالک قریب آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو ایک شک کی فضا کا ماحول تھا، دوسرے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے جب بھی افغانستان میں یا پاکستان میں اس طرح کی کاروائی ہوتی تھی، تو ایک امید کی فضا بن گئی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح افغان گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرتی ہیں، کس طرح وہ اس کو ہینڈل کرتی ہیں، اور پھر اب اگر واقعی اس طرح کوئی تانے بانے ملتے ہیں پاکستان میں تو کیا پاکستانی حکومت، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نئی لیڈرشپ آئی ہے ملٹری میں، کس طرح ان کا رسپانس آتا ہے. لیکن دیکھیے یہ اس کے اور بھی وجوہات ہیں. دیکھیے کچھ عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت جاری ہے، خفیہ ان کے رابطے ہوتے رہتے تھے، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات تھی کہ شاید ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو شاید سائڈ لائن کیا جائے، اور افغان طالبان میں کچھ لڑے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ ان کے رابطے بحال ہو جائیں افغان حکومت کے ساتھ اور امریکی حکومت کے ساتھ، تاکہ وہاں ان کے ساتھ پھر وہ بات چیت کر لیں. اور میرے میں کچھ میٹنگز ہوئی تھی، اور پھر آپ نے شاید خود دیکھا کہ حزب اسلامی کے کچھ لوگ، گلبدین حکمت یار نے بھی امن معاہدہ کیا، وہ بھی چلے گئے تھے. تو یہ ایک اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، لیکن یا تو فرسٹریشن ہے کہ وہ بات چیت آگے نہیں چل سکی، اور کچھ لوگ افغانستان افغان طالبان کے اندر بات چیت کے سخت خلاف ہے، اور جو ان کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ان کے کمانڈرز ہیں، اگر ان کو شک پڑتا ہے کہ ان کے چند لوگ بات چیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ جنگ کی طرف نہیں آتے، تو پھر وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کئی اپنے لوگوں کو بھی مارا. تو ایک فضا بن گئی تھی کہ شاید افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے بھی ایک بات دھچکا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ کچھ فرسٹریشن بھی ہے افغان طالبان کے اندر بھی، کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ان کو ایک موقع مل جائے افغانستان میں حکومت سازی میں. تو فرسٹریشن اس سائڈ پر بھی ہے، افغان حکومت میں بھی ہے. لیکن ہاں، اوورآل یہ بہت بڑا حملہ ہے، کافی عرصے کے بعد حملہ ہوا ہے، اور بڑا ٹیکٹفلی میں خود ان کے چند لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے کہ یہ ایک سوسائڈ حملہ آور تھا، اور یہ انہوں نے ٹرین کیا تھا کیونکہ بکول ان کے کچھ افغان انٹیلیجنس کے لوگ آ رہے تھے اس گاڑی میں، اور ان کا ہدف وہی انٹیلیجنس ادارے کے لوگ تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اس حملے کے بعد افغان حکومت کے کچھ لوگ، ریسکیو ورکرز، آرمی، پولیس وہاں پہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے. تو انہوں نے پہلے سے بارود کی ایک بری ہوئی گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی ہوئی تھی، اور انہوں نے پلان بنایا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو اس کو ٹریگر کریں گے. تو ایگزیکٹلی افغان طالبان نے وہی کیا کہ پہلے خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑایا اس گاڑی کے قریب جو بکول ان کے سیکورٹی اہلکاروں کو لے کے جا رہی تھی، اور جو ہی دھماکہ ہوا اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے، ریسکیو ورکرز، ٹروپس، پولیس، آرمی، تو وہ جو گاڑی کھڑی تھی بارود سے بھری ہوئی، پھر انہوں نے اس کو بھی دھماکے سے اڑایا. اور زیادہ تر اطلاعات یہی ہے کہ جو کار بمبنگ ہوئی تھی اس حملے کے بعد زیادہ اموات اس سے ہوئی ہیں.
اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے مشتاق یوسف زئی جو رپورٹنگ کرتے ہیں دی نیوز کے لیے اور پاکستان سے اس پروگرام میں شریک تھے. اس وقت ہم افغانستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی عبدالحق عمری نے جوائن کیا ہے. عمری صاحب آپ کو خوش آمدید. عبدالحق عمری اچھا وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ پنجاب سے خالد فاروقی بھی ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے, لیکن آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہاں ہم نے سنا ہے کہ کابل اور لشکر گاہ میں دو الگ الگ حملے ہوئے ہیں, کیا دونوں کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے؟ جی عمری صاحب.
بالکل, پاکستان افغانستان کی کابل میں
اچھا عمری صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے اور دو جگہوں پر حملے ہوئے ہیں, کابل میں اور لشکر گاہ میں. ہم ان کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, لیکن اس دوران ہم پنجاب چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں. فاروقی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اچھا تو یہ بتائیے کہ افغانستان کے اندر جو خواتین کی تنظیمیں ہیں وہ خاص طور پہ افغان سرکار سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اقدامات اٹھائیں تاکہ خواتین کو تحفظ دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ 23 خواتین ایک مہینے کے اندر ہلاک ہوئی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں, کیا ہو رہا ہے اور کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟
دیکھیے اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ جو اس وقت ایک جنگ ہے, ایک جنگ تو وہ ہے جس کے مطابق امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جیت لی ہے دہشت گردی کے خلاف اور طالبان سے, اور دوسری جنگ وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کا وہاں تو سوکھ پڑ رہا ہے, بلکہ طالبان ہی نہیں بلکہ اب تب تو یہ سننے میں زیادہ آ رہا ہے کہ داعش کا یا اسلامک اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ زیادہ بدتر وہ نظر آ رہا ہے. بالخصوص وہ علاقے جو پاکستان کے قریب پر ہیں وہاں پہ یہ صورتحال زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. تو ہم یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ طالبان کو شکست ہوئی, دہشت گردی کو شکست ہوئی, القاعدہ کو شکست ہوئی. اسی طرح سے جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو خواتین تھوڑی سی بھی جو اپنے اسکولوں کے لیے نکلی وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تھی یا افغانستان میں, ان کو بھی دہشت گردی سے بڑا خطرہ ہے. اور اس خطرے کو کس طرح سے افغان حکومت کنٹرول کر سکتی ہے یہ تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جب پاکستان جیسے زیادہ ڈسپلنڈ کنٹری میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ خواتین کو ووٹ کے لیے, خواتین کو تعلیم کے لیے فریلی آپ بھیج سکیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان میں یہ ہمیں صورتحال ہی ہے جو نظر ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے. تو بڑی پرابلم ہے بالخصوص خواتین کے لیے. تو اس کے لیے تو پھر آخرکار وہی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا, یہ آپ اس کو اپنی ذہنی شکست کہہ لیں یا آپ اس کو اپنی حالات سے سمجھوتا کہہ لیں یا پھر اس کو اپنی حکمت عملی کہہ لیں, یا تو آپ کو طالبان کو فوجی سطح پہ شکست دینا پڑے گی تب یہ ممکن ہو سکے گا. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ میں جانا پڑے گا. اگر آپ ایسی انڈرسٹینڈنگ میں جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خواتین جو ہے وہ مقید ہو کے رہ جائیں گی, ان کے رائٹس کی جن کی ہم ویسٹ میں سویلائز کنٹریز میں جن کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی خواہش رکھتے ہیں,
بالکل
وہ ممکن نظر نہیں آئیں گے. ہاں اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے ساتھ جو امتیازی رویہ ہے یہ پورے ریجن کا ایک پرابلم ہے, پورے خطے کا ایک پرابلم ہے خواتین کے ساتھ. میں تو بعض اوقات حیران رہ جاتا ہوں کہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ طالبان تو نہیں ہے لیکن ہم اتنی ستیانوشی دنیا میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ مذہبی اجارہ داری جو ہے اس میں بالخصوص جو لوئر کلاسز ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. قابل بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو اپنی فالٹ لائف گزار رہے ہوں, اچھی زندگی گزار رہے ہوں. اسی طرح اسلام آباد میں, لاہور میں اور کراچی میں بھی اسی طرح کی زندگی آپ کو دیکھنے میں مل جائے گی. لیکن اگر آپ یہاں کے نوائی علاقوں میں نکلیں گے, ہمارے ساؤتھ میں جائیں گے, سندھ کے رورل ایریا میں جائیں گے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں جائیں گے, تو آپ کو زندگی خواتین کی بہت عجیبن نظر آئے گی. یہی صورتحال افغانستان کے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ خواتین کو سانس لینے کے لیے ان کو اپنا چہرہ تک
باہر نکالنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی امتیازی سلوک, اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو ہماری حکمران کلاسز ہیں ہاں ان کا کسی مذہبی تنظیم سے تعلق ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی یہ صنفی امتیاز جو ہے نا اس کو اختیار کر لیا ہے
بہت زیادہ,
وہ مینٹلی ان چیزوں کو اڈاپٹ کر.
فاروقی صاحب, فاروقی صاحب آپ ایک دو منٹ اور رکیں ہمارے ساتھ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عبدالحق عمری سے یہ سوال پوچھیں. عمری صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو خواتین کہہ رہی ہیں کہ انہیں چن چن کے مارا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش کا اثر وہاں ہو رہا ہے؟
داعش کا اثر ایک پروونس میں ہے, نیراہات پروونس میں, اور ادھر داعش کی مراکز ہے, اور افغان سیکورٹی فورسز بھی آپریشن کر رہا ہے, اور جو جس ایک داعش کے ساتھ تھا اچھین اور سیدواری کی جو ابھی وہ افغانستان کی ادھر افغان سیکورٹی بھی ادھر آپریشن کر رہا ہے, اور ابھی افغان حکومت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی داعش کا جو جنگ ہے وہ قابو ہوا ہے, اور جو داعش کی امپورٹنٹ کمانڈرز ہے وہ بھی نشانہ بنایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ افغان حکومت یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ جو داعش کی اس کا جو لہر ہے وہ بھی اس کا سامنا ہوا ہے, اور یہ کوشش جاری ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی سے یا آپریشن سے داعش کو ختم کر لیں.
جی ہاں بالکل, نظر یہ آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے داعش نے بھی وہاں پر قدم جمانا شروع کر دیے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے کابل سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عبدالحق عمری, پنجاب سے تھے سینئر صحافی خالد فاروقی, اور اس سے پہلے آپ نے سنا مشتاق یوسف زئی کو. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8009, 0800-777-8009.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف. موضوع یہ ہوگا کہ صدر اوباما آج شام کو الوداعی تقریر دیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فقط ایک ہفتے کے لیے مزید امریکہ کے صدر رہیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے, جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. ڈاکٹر طاہر, ابھی آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن کیونکہ پچھلے سیگمنٹ سے ایک کالر ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں. شوکت علی انجم کچھ کہنا چاہتے ہیں دھاراوالا سے. جی جناب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان پر جو اس میں جو شہادتیں ہوں اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے. دوسرا یہ بات ہے, جب بھی کوئی افغانستان میں بات ہوتی ہے اس کا تمام ملبہ جو ہے وہ مطلب پاکستان پر گرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد کہیں بھی ہو, خواہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں یا کسی بھی ملک میں ہو, اس کے خلاف مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے. تھینک یو میڈم, اللہ حافظ.
تھینک یو. اور صدر اوباما کے دور کے بارے میں آپ لوگوں کے بھی کالز ہم لیں گے, لیکن ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل کو جو شکاگو میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر طاہر آپ کے علم میں ہے کہ آج شام کو شکاگو میں ہی صدر اوباما اپنی تقریر دیں گے. وہ وہیں سے انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا افتتاح کیا تھا, اور اب وہیں جا کر وہ اپنے خدا حافظ کہیں گے. یہ بتائیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, یعنی کہ ہلری کلنٹن نہیں جیتی, ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہفتے کے بعد امریکہ کے صدر بن جائیں گے. آپ کے خیال میں صدر اوباما کی تقریر میں اس کا کتنا اثر آج ہم دیکھیں گے؟
یہ بہت اہم فیکٹر ہوگا جی ان کی تقریر میں. امریکہ میں جو سیاسی تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے, یا امریکہ کی جو آئندہ پالیسیاں ہوں گی یا جو امریکی حکومت کا رخ ہوگا, وہ ایک انقلاب سے کم نہیں ہے. اور یہ ایک نیا فیز ہے تاریخ کا, جس کو آپ اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے امریکہ میں. تو اس لحاظ سے صدر اوباما جو تھے وہ لیفٹ آف دا سینٹر اور کافی حد تک لیفٹ تھے, اور اب ایکسٹریم رائٹ ونگ انتہائی دائیں بازو کی حکومت جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہوگا جو ساری دنیا دیکھے گی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی دنیا پہ مرتب ہوں گے. اور صدر اوباما جو ہیں ان کو بہت خدشات ہیں اس نئی حکومت کے اور امریکی سیاست کے اس سمت میں جانے کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی ہے. اس پریشانی کا اظہار جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین کے دوران جو انہوں نے ہلری کلنٹن کی سپورٹ میں کی تھی اس میں وہ اظہار کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک خیال یہ ہے کہ امریکی آئین اور امریکی جو سسٹم ہے انتخابات کا اور ریاست کا اور بیوروکریسی کا, اس میں بہت کچھ پیچیدگیاں ہیں اور اس میں کچھ خامیاں ہیں. تو وہ ان خامیوں کو وہ سامنے لانے کی کوشش کریں گے, جس میں ان کی نظر میں برسر اقتدار طبقہ جو ہے امریکہ کا, اس کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے. اور امریکہ ایک جمہوری ریاست ہے, اور جمہوریت کو چلانے کے لیے سب کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری آتی ہے جس کی حفاظت عوام کو بھی کرنی ہے, ہر ریاست کے ہر ادارے کو کرنی ہے. اور جب تک یہ سارے ادارے عوام ریاست اور یہ ساری ایک مسئلے کو نہ سمجھیں, تو یہ جمہوریت کی پائیداری جو ہے وہ ممکن یا اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو صدر اوباما کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے. الیکشن سے کچھ دن پہلے صدر اوباما یہاں شکاگو آئے تھے, اور ہمیں ہمارے گروپ کو ان سے ملاقات کا ایک خیال سے شرف حاصل ہوا تھا, اور انہوں نے ساؤتھ سائڈ آف شکاگو میں جو ان کے اپنے لوگ ہی ہیں ایک خیال سے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو انر سرکل ہے, اس سے انہوں نے یہ آف دا ریکارڈ اس طرح کی بات کی تھی, اور یہی کہا تھا کہ اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب کے اوپر ہوتی ہے, اور عوام کے اوپر, انٹیلیجنسیا کے اوپر, عام ووٹر کے اوپر, اخبارات میں جو لوگ لکھتے ہیں اور جرنلسٹ جو ہیں, اور جو بیوروکریسی ہے اور حکومت کی جو تین شاخیں ہیں, ان ساروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مفاہمت کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں. اور سیاست جو ہے وہ ایک لحاظ سے لڑائی جھگڑے کا متبادل راستہ ہے. جب پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب جمہوریت نہیں ہوتی تھی, تو قبائل اور لوگ, مختلف لوگ آپس میں جنگیں لڑ کے فیصلے کیا کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے ان کے اختلافات کا ایک راستہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے, اور یہ اسی راستے کے اوپر چل کے بڑی بڑی جمہوریتیں بنی ہیں. اسی کی وجہ سے دنیا میں بہت خوشحالی آئی ہے, اسی کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ بنی ہے, اسی کی وجہ سے یورپ مسلم سٹیبلائز ہوا ہے, بڑی بڑی ریاستیں ایون ہندوستان پاکستان میں کسی بہت تک جو جمہوریت ہے وہ ان میں ساروں میں جو سٹیبلٹی آئی ہے وہ ان اصولوں کی بنیاد پہ آئی ہے, اور انہی کو آگے لے کے چلنا وہ بہت ضروری ہے. صدر اوباما کا سب سے عام نقطہ یہی ہوگا میرے خیال میں.
ڈاکٹر روہیل, آپ کے علم میں شاید ہو کہ صدر اوباما خود اپنی تقریر لکھیں گے, بلکہ 4 ڈرافٹس بنا چکے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیے. اب آج جب وہ اپنی تقریر دیں گے, تو آپ کے خیال میں ان کی اچیومنٹس میں سب سے زیادہ بڑی اچیومنٹ وہ کیا گنوائیں گے؟
میرے خیال میں, میں ڈاکٹر ہوں, میں تو بہت دیکھتا ہوں. صدر اوباما نے 2 کروڑ لوگوں کو, امریکہ جو ہے وہ 30 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے ہیلتھ کیئر کے نیٹ ورک میں وہ لے کے آئے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس وقت ان انشورڈ لوگوں کی سب سے کم تعداد ہے امریکہ کی تاریخ میں, اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا 20-30 سال. اور उनमें ऐसी ऐसी बीमारियां हम लोग देख रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड में होती है, तीसरी दुनिया में होती हैं, जैसे सर्विकल कैंसर वगैरह। सदर ओबामा से मुझे मिलने का जब शर्फ हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि हम आपके अफोर्डेबल हेल्थ केयर की वजह से बहुत नई नई बीमारियां देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोशिश करो कि अपने लोगों को, अपने मरीजों को समझाओ कि इस चीज को आगे लेके चलना है और उसको पायदार बनाना है। तो सबसे बड़ी तो उनकी डोमेस्टिक फ्रंट पे तो ये है। दूसरे उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज किया। जब सदर ओबामा आए थे उस वक्त जो है वो जो इक्तिसादी सूरत हाल है अमरीका की वो बहुत खराब थी और इक्तिसादियत जो है वो बुरी तरीके से माइनस साइड पे जा रही थी और उसमें तनजल आ रहा था और गिराव आ रहा था, उसको इन्होंने रोका और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेरोजगारी में सदर ओबामा के जमाने में बहुत कमी आई। जो उनको मुश्किलात आई हैं वो मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत जो थी जॉर्ज बुश की हुकूमत की वजह से इराक और मिडल ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी थी उस पे अमेरिका का इतना खर्चा और दुनिया में इतना इंतशार पैदा हुआ और ऐसी एक सूरत हाल पैदा होगी कि जो सदर ओबामा की वसत से या अमेरिका के काबू से बाहर वो सूरत हाल सारी निकल गई। हम सदर ओबामा बहुत चाहते थे कि इस सूरत हाल को समेटें, इराक जंग जो है उसको समेटें और उसको एक ऐसे पायदार तरीके से समेटें कि इराक में अमन हो, वहाँ एक जमहूरी आइनी हुकूमत आए, सारे तबके और सारे मजहब के लोग जो है वो मिल बैठ के बैठे। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका और उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ना इस वक्त रुपया पैसा है और जंग लड़ने के लिए ना मिजाज है। आप ये देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जब कन्वेंशन हो रहा था तो उसमें बर्नी और हिलरी क्लिंटन जब तकरीर कर रही थी तो बर्नी के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने नारे लगाए थे कि नो न्यू वॉर्स, यानी हमें और कोई जंग नहीं लड़नी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सदर ओबामा अपनी नेक ख्वाहिशात के बावजूद एक लिहाज से मजबूर होके बैठ के और शाम की जो सूरत हाल है उसने
मैं शाम की सूरत हाल के बारे में ही आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि हमने देखा कि वहाँ एक खला पैदा हो गई और उसको रूस ने पुर किया। आपके ख्याल में सदर ओबामा के अंदर कोई कश्मकश है कि उन्होंने वहाँ ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजे और उसके भेजने से वो सोच रहे हैं कि शायद हालात बेहतर हो सकते थे?
जी, उनके अंदर बहुत वो जो है इखलाकी तौर पे वो अपने आप को इस चीज से नहीं इससे नहीं निकाल सके, उनमें एक गिल्ट है और उसका उन्होंने बरमला मुजाहरा भी किया है कि मैंने बहुत इस पे मेहनत की है और अमेरिका को जो ऑप्शंस अवेलेबल जो दी गई थी उनके जो दिफाई तजिया कार और उनकी फौज और एयरफोर्स नेवी और इस तरह के जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उन्होंने शाम को स्टेबलाइज करने के लिए जो जो अमेरिका कर सकता है वो जो ऑप्शंस हैं वो सदर ओबामा के सामने रखी। तो उसमें उनका सदर ओबामा का ये ख्याल है कि वो बहुत महंगी ऑप्शन थी और वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी शाम में अमेरिका की एक ऐसी मुदाखलत शुरू हो जानी थी जो एक नया इराक बन जाता और उसके बावजूद भी वो जो शाम के जो लोग हैं वो आपस में उन्होंने सुलह करनी या नहीं करनी वो अमेरिका के कहने के बाहर ही उन्होंने अपने आप को रखना था। इसलिए वो समझे कि मेरे लिए कोई काबिल अमल ऐसा तरीका नहीं है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं।
जी हाँ जी जी, डॉक्टर ताहिर, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे डॉक्टर ताहिर रुहेल जो पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर हैं और शिकागो में हैं जहाँ आज सदर ओबामा अपनी तकरीर करेंगे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे मार्टिन क्रोसियस, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।